الرحمن الرحيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يولد فيكون بالجد مشاركا ولم يلد فيكون في ملكه مورثا حالكا والصلاة والسلام على الرسول الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ليلا ونهارا. شروع ہماری مسائل فقہ میں ہماری گفتگو مسافر کی نماز اور روزے کے مسائل پر جاری تھی، اور گزشتہ ہفتے کی گفتگو اس مقام پر پہنچی تھی کہ جب بھی کسی سفر کرنے والے میں آٹھ باتیں موجود ہیں تو یہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی نماز چار رکعت کی نماز پوری نہ کرے. ساتھ میں ایک اور چیز کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ آج اگر کے انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ اور عام طور پر آج کی گفتگو ہماری تاریخ سے متعلقہ ہوتی ہے، لیکن ایام اذا کی خصوصیات کی بنا پر یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ آج ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری ہے. چنانچہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ تاریخ کے موضوع پر اسی مقام سے شروع ہوگا، جس مقام پر ماہ دسمبر کے پہلے جمعے میں گفتگو کو چھوڑا گیا. آج ہماری گفتگو اسی اخلاقی مسئلے پر جاری رہے گی کہ جس پر گزشتہ دو ہفتے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مسائل کے اندر پہلا مسئلہ صرف اسی مسئلے کو دہرانا ہے، باقی مسائل کو دہرانے کا وقت نہیں ہے. جب بھی کوئی سفر کرنے والا آٹھ شرطوں کے ساتھ اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جاتا تو اس کے لیے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہر چار رکعت کی نماز کو دو رکعت کی نماز کی صورت میں انجام دے. پہلی شرط یہ ہونا چاہیے کہ اس کا سفر کم از کم 28 میل کا ہو، یعنی کم سے کم 14 میل جانے کا اور 14 میل آنے کا فاصلہ طے کرے. دوسری شرط جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان سفر کرے تو ابتدا ہی سے گھر سے نکلتے وقت پورا پختہ ارادہ ہو کہ ہاں مجھے 28 میل جانا ہے، 28 میل کا سفر طے کرنا ہے. اگر پہلے سے شک کی حالت میں ہے تو یہ مسئلہ سفر میں آدھی نماز کا یہ مسئلہ اس شخص کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ نماز پوری پڑھتا رہے. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ بیچ راستے میں اپنے ارادے کو بدلنا ہے. اگر اپنے ارادے کو بدل دیا تو اس صورت میں بھی اس کو نماز پوری پڑھنا ہوگی. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ سفر کرتے کرتے کسی ایسی جگہ سے اس کا گزرنا ہو کہ جہاں وہ 10 دن رہنا چاہتا ہے یا جو اس کا وطن ہے. پانچواں مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص کہ جو سفر کر رہا ہے وہ کھانا بدوش نہ ہو. چھٹا مسئلہ یہ تھا کہ سفر کرنے والا کثیر السفر نہ ہو، ایسا آدمی نہ ہو کہ جس کی تمام زندگی سفر ہی میں گزرتی یا جس کا پروفیشن جس کا مشغلہ ہی ایسا ہے کہ اس کو روزانہ سفر کرنا پڑتا. ساتواں مسئلہ یہ تھا کہ سفر کرنے والا حد ترخص پر پہنچ جائے، یعنی شہر کے باہر اتنی دور پہنچ جائے کہ نہ شہر کے مکانات اسے نظر آئیں نہ شہر کے لوگ اسے دکھائی دیں، اور اگر شہر میں اذان دی جا رہی ہے تو اذان کی آواز اس کے کان میں نہ پہنچے. جب شہر سے اتنی دور آ جائے گا اس کے بعد سے اس کی نماز فطر شروع ہوگی. اور آٹھویں اور آخری شرط یہ تھی کہ جو سفر کر رہا ہے وہ سفر فعل حرام کا سفر نہ ہو، واجب ہو یا مستحب ہو یا مباح ہو یا مکروہ، بہرحال حرام سفر نہیں ہونا چاہیے. گفتگو ہماری صرف اس مقام تک پہنچی تھی کہ جب یہ آٹھوں باتیں موجود ہوں تو سفر کے اندر چار رکعت کی نماز آدھی رہ جاتی ہے، اور ان آٹھ میں سے اگر ایک بات کی بھی کمی ہو تو اس صورت کے اندر نماز پوری پڑھنا پڑے گی. نماز کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ روزے کا ہے. روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک مسافر کے لیے جب اس کے اندر یہ آٹھوں باتیں موجود ہیں تو جس طرح سے ایک مسافر کے لیے چار رکعت کی نماز کو دو رکعت پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح سے اس کے لیے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے. نہ واجب روزہ رکھ سکتا ہے نہ سنت روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر ان آٹھ میں سے ایک بات بھی اس کے اندر موجود نہیں تو اس صورت میں اس کے لیے سفر کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہوگا. مثلاً ایک شخص سفر حرام کے ارادے سے کراچی سے نکلا، رمضان کے مہینے میں نکلا، کیونکہ اس کے اندر سات باتیں ہیں لیکن آٹھویں بات نہیں ہے، اس لیے اس کو اس سفر میں بھی روزہ رکھنا پڑے گا. یا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا پروفیشن بھی سفر ہے، اس کے لیے بھی سفر کی حالت میں روزہ رکھنا واجب ہے. اگر کسی شخص کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا یا نہیں رکھا جا سکتا، یہ مسئلہ اس کو نہیں معلوم کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا حرام، مسئلے سے ناواقف تھا اس لیے اس نے روزہ رکھ لیا، اب اگر مغرب سے پہلے پہلے یعنی روزہ ختم ہونے سے پہلے پہلے چاہے دو منٹ پہلے اسے مسئلہ معلوم ہو جائے، اس کا روزہ باطل ہے، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، دوبارہ اس کو بعد میں سفر سے واپس آ کر قضا کرنا پڑے گا. لیکن اگر مغرب کا وقت آ گیا، اس نے روزہ کھول لیا یا نہیں کھولا، بہرحال مغرب کا وقت آ گیا، روزہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد اس کو یہ مسئلہ پتہ چلا، اس نے پڑھا، اس نے کسی درس میں شرکت کی، کسی طریقے سے اس کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ میں اس وقت سفر کر رہا ہوں اور میرے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن مسئلہ نہیں معلوم تھا، مغرب کے بعد پتہ چلا، یہ روزہ اس کا صحیح ہو گیا، آئندہ روزوں میں اسے احتیاط کرنا پڑے گا. لیکن اگر کسی مسئلہ معلوم تھا اور وہ بھول گیا مسئلہ، اور اسی بھول کی حالت میں وہ کراچی سے حیدرآباد جا رہا تھا، مسئلہ اس کے ذہن میں نہیں تھا، سن چکا تھا یا پڑھ چکا تھا یا اسے پہلے سے معلوم تھا، سفر کے لیے نکلا، مسئلہ بھول گیا، جب بعد میں اس کو پتا چلا کہ مسئلہ یہ تھا، اس کو یاد آ گیا، چاہے روزہ مکمل ہوا ہو یا نہ مکمل ہوا ہو، چاہے اس بات کو دو مہینے گزر چکے ہوں یا دو سال گزر چکے ہوں یا بیس سال گزر چکے ہوں، اگر مسئلہ بھول گیا تھا اور بھول کی وجہ سے روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ باطل ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے. تیسرا چوتھا مسئلہ جو اس سے متعلقہ بہت اہم ہے اور وہ ہوتا ہے منت کے روزوں کا مسئلہ. بعض اوقات انسان منت کر لیتا ہے، نظر کر لیتا ہے، اور جب نظر کے پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت حالت سفر میں ہوتا ہے، یعنی سفر اس نے یہ منت مانی کہ اگر میری نوکری لگ گئی تو میں پہلے جمعے کو روزہ رکھوں، یا جب میری پہلی تنخواہ مجھ کو ملے گی اس کے اگلے دن میں روزہ رکھوں، اتفاق سے نوکری مل گئی اور اس کے بعد اس کو سفر کرنا پڑے. اگر منت کا روزہ رکھنے کی نیت تھی، منت پوری ہو گئی، روزہ رکھنا واجب ہو، اب اسی دن جس دن روزہ رکھنا تھا اسی دن اس کو سفر بھی پیش آ گیا، تو مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنے سفر کو ٹال، ہر ممکن کوشش کرے کہ سفر نہ کرنا پڑے، اور اگر کرنا ہی پڑ جائے تو اپنے گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے کہ میں دس دن تک فلاں شہر میں رہوں، یعنی خالی دل ارادہ نہیں بلکہ اس کے دل میں واقعا یہ مقصد ہو کہ ٹھیک ہے سفر تو کرنا ہے لیکن اب میں جہاں جا رہا ہوں وہاں پورے دس دن قیام کروں، تاکہ کیونکہ دس دن جو قیام کر لے، دس دن جو کہیں ٹھہر جائے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن اگر نہ سفر کو ٹالا جا سکتا ہے نہ دس دن کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ واحد شخص ہے جس کے لیے سفر کی واحد شخص نہیں، بہرحال اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ روزہ اس دن رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ سفر سے واپس آ کر اپنے روزے کو مکمل کرے، یعنی یہ واحد شخص ہے کہ جس نے اپنی منت پر عمل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اسے کفارہ نہیں ہوگا بلکہ بعد میں جب موقع ملے تب آ کر روزے کو رکھے. لیکن اگر کسی نے منت ان الفاظ میں مانی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا اس دن، چاہے سفر میں ہوں یا گھر میں، کسی بھی حالت میں ہوں میں روزہ رکھوں گا، اس طرح سے اس نے منت مانی اور منت اس کی پوری ہو، اور جس دن منت کا روزہ رکھنا تھا اس دن وہ سفر کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ سفر کے اندر روزہ رکھوں. اگر کوئی شخص ان الفاظ میں منت مانے کہ جب میرا یہ کام ہو جائے تو اس کے بعد میں روزہ رکھوں، چاہے اپنے گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں، کہیں پر ہوں، کسی حالت میں، میں روزہ رکھوں گا، تو ایسے شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ حالت سفر کے اندر بھی روزہ رکھے. اور یہ منت بالکل صحیح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ منت مان لے کہ جب میرا کام ہو گیا تو میں سفر کی حالت ہی میں روزہ رکھوں گا، ایک سفر کروں گا اور اس میں روزہ رکھوں گا، تو وہ منت بھی بالکل صحیح. یہ واحد منت ہے کہ جس کے اندر شریعت کے مسئلے سے ٹکرا رہی ہے، پھر بھی اس منت کی اجازت دی گئی. یہ بات شاید ان ذہنوں میں واضح نہ ہوئی ہو کہ جنہوں نے منت کے مسئلے نہیں سنے. منت کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایسی منت جائز نہیں جو شریعت کے مسئلے سے ٹکرا، لیکن اس مقام پر صرف سہولت اور چھوٹ دی گئی کہ اگرچہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن کوئی ایسی منت کر دے کہ میں روزہ سفر ہی میں رکھوں گا تو اس کی منت صحیح ہے. جب اس کا کام ہو جائے تو اس کے لیے سفر کرنا بھی ضروری اور سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بھی ضروری. اور اسی سے متعلقہ مسئلہ اور، اگرچہ شاید اس سے پہلے آ چکا ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن یہ مسئلہ ذرا واضح کر دیا جائے، اگر آ چکا ہے تو تکرار ہو جائے گی، اور اگر نہیں آیا تو اس موضوع کے تحت یہ گفتگو آگے بڑھے. یہ ہے کہ مسافر کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا حرام، وہ ایسا مسافر کہ جو ظہر سے پہلے پہلے اپنے سفر پر نکلے. مثلا آج کل ظہر کا وقت فرض کیجئے کہ 12:25، رمضان کا مہینہ ہو، 12:25 ظہر کا وقت، اگر کوئی شخص 12:25 سے پہلے سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے سفر کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں. لیکن اگر کوئی ظہر کا وقت آنے کے بعد چاہے 1 منٹ کے بعد سفر کرے، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ کر سفر کرے گا، سفر بھی کرے گا اور اس کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا. لیکن یہ بات پھر ذہن میں رہے کہ جو ہم نے کہا کہ ظہر سے پہلے اگر سفر کرے تو روزہ نہیں رکھنا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب سحر کا وقت آیا وہ روزے کی نیت کرے، اور اس کے بعد جب اس کو سفر کرنا پڑے، اگر ظہر سے پہلے پہلے نکل رہا ہے تو جب حد تلفظ پر پہنچ جائے، تو جس کی تشریح ابھی آ چکی ہے، روزہ رکھ کے گھر سے نکلے گا، جب اس شہر کی آخری حد پر پہنچ جائے تو وہاں جا کر اپنے روزے کو توڑ لے گا، اور اگر ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو روزہ رکھ کر نکلے گا اور اس حد سے آگے بھی اپنے روزے کو جاری رکھے گا. اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ کل مجھ کو 10 بجے سفر پر جانا اور وہ شروع ہی سے روزہ نہ رکھے، روزے کو توڑ لے، تو اس کے اوپر قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی واجب ہوگا. اور اس کا الٹا مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسافر فرض کیجئے کہ سفر سے واپس آ رہا ہے، جس طرح نماز کا مسئلہ گزرا کہ مسافر سفر سے واپس آ جائے تو اگر حد ترفق پر پہنچنے سے پہلے پہلے نماز پڑھے، مثلا حد ترفق جہاں پر شہر کی دیواریں وغیرہ دکھائی دینا بند ہو جائیں، لوگ دکھائی دینا بند ہو جائے، اذان سنائی دینا بند ہو جائے، وہاں پر پہنچنے سے 1 منٹ پہلے اگر نماز پڑھ لے تو نماز قصر ہو، اور اگر 1 منٹ کا فاصلہ طے کر کے حد ترفق میں داخل ہو جائے تو نماز اس کی پوری نماز ہو جائے، صرف چند قدموں کا فاصلہ اس کے لیے ہوگا کہ چند قدم پہلے نماز پڑھے تو نماز قصر ہوگی، چند قدم بعد میں نماز پڑھے تو نماز پوری ہوتی ہے، اور اس کو دونوں اختیار ہے. یہ نہیں کہ کیونکہ وہ آگے جا کر پوری نماز پڑھ سکتا ہے اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ویٹ کر کے آگے جائے، نہیں، اس کو اختیار ہے کہ چاہے ابھی آدھی نماز پڑھ لے یا چند قدم آگے بڑھ کر پوری نماز پڑھ لے. ایسا ہی مسئلہ روزے کا بھی ہے کہ ایک مسافر کراچی سے حیدرآباد گیا، حیدرآباد سے واپس اپنا کام کر کے کراچی آ رہا ہے، اگر وہ کراچی شہر کی حد کے اندر ظہر کے بعد داخل ہوتا ہے تو بہرحال اب تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ تمام دن اس کے لیے روزہ نہیں، اب وہ روزہ نہیں رکھے گا اور بغیر روزے کے دن کو گزارے گا. لیکن اگر ظہر سے پہلے پہلے کراچی میں داخل ہو جاتا ہے اور اب تک صبح سے لے کر اب تک اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے اور یہ روزہ اس کا بالکل صحیح ہو جائے. تو یہ مسافر کے روزوں کے احکام تھے، مسافر کی نماز کے احکام اس سے پہلے گزر گئے. اب ایک آخری مسئلہ کہ جس کی تشریح ذرا طویل ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ گفتگو اختتام تک پہنچے. ہم نے جو 8 شرطیں بتائیں کہ جب یہ 8 شرطیں پیدا ہو جائیں تو پھر انسان کے لیے واجب ہے کہ اپنی نماز کو آدھا کر لے، ہر وہ نماز کی جو 4 رکعتیں ہیں. اس کے اندر ایک شرط وہ تھی کہ جو تھوڑی تفصیل طلب ہے اور جس کی تفصیل بتانا ضروری ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے کسی ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں آپ جو آپ کا اپنا وطن یا جہاں پر آپ 10 دن ٹھہرنا چاہیں، تو ان دونوں صورتوں کے اندر اس مقام پر پہنچ کر آپ کی نماز پوری ہو جائے. آپ یہاں سے 400 میل کا سفر طے کرنے نکلے، 7 شرطیں آپ کے اندر موجود ہیں، 8ویں شرط یہ ہے کہ آپ وطن سے نہ گزرے. چلتے چلتے کسی ایسے مقام سے گزرے کہ جو آپ کا وطن ہے, وہاں جا کر آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اگر کہ باقی ساتوں شرطے موجود ہیں. اب وطن کسے کہتے ہیں, اس پر گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی, ایک مسئلہ آیا تھا کہ وقت ختم ہو گیا. آج اس کے باقی چار مسئلے بتا کر وطن کے مسئلے پر گفتگو کے اختتام تک پہنچا دیا جائے. وطن وہ جگہ کہ جہاں کوئی شخص زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا ہو, چاہے وہاں وہ خود پیدا ہوا ہو یا اس کے ماں باپ پیدا ہوئے ہو, یا نہ خود وہ پیدا ہوا نہ اس کے ماں باپ پیدا ہوئے, وہ کسی اور مقام سے وہاں پر پہنچا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب میں یہیں پر اپنی زندگی کو گزاروں گا, یہ اس کا وطن کہلاتا ہے. یہاں پر جب کبھی وہ آئے گا ہمیشہ اپنی نماز کو پورا پڑھے. اگر کوئی شخص کسی مقام پر چند سال رہتا ہے لیکن اس کو اپنا وطن نہیں بناتا, یہ مسئلہ خاص طور پر ان کے لیے ہے کہ جو یا ملازمت کے لیے باہر جاتے ہیں یا تعلیم کے لیے. ایک شخص یو ایس اے گیا, وہاں 7 سال یا 8 سال یا 10 سال رہا, یا ایک شخص کو ملازمت حیدرآباد میں ملی, وہ 6 سال یا 5 سال حیدرآباد میں رہنا چاہتا ہے. کچھ عرصے ایک شخص ایک مقام پر رہتا ہے اور بعد میں جب اس کا کام ختم ہو گیا تو وہاں سے چلا ہے. تو وہ مقام کہ جہاں پر انسان کسی کام کے تحت یا کسی مجبوری کے تحت رہے, جب تک کہ رہے گا وہاں نماز پوری پڑھے. جب وہاں سے چلا آیا تو اب یہ اس کا وطن نہیں رہا, دوبارہ اس کو کوئی سفر کرنا پڑا, دوبارہ پھر وہ حیدرآباد میں کسی کام سے جائے چند دنوں کے لیے, تو اب حیدرآباد اس کا وطن نہیں کہلائے گا, وہاں نماز آدھی پڑھے. ایک مسئلہ اس سے متعلقہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مقام کو اپنا وطن بناتا ہے, میں یہاں رہنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد اس کے دل میں 4 مہینے 6 مہینے 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد یہ ارادہ آیا کہ اب یہ مقام میرے لیے مناسب نہیں. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک مقام پر رہا 4-5 سال لیکن اس کو وطن نہیں بنا, بلکہ کہا کہ مجھ کو تعلیم حاصل کرنا ہے مجبوری ہے, لیکن یہاں سے میں دوبارہ اپنے وطن جاؤں, مجھ کو ملازمت کرنا ہے کراچی میں, میں مجبوری سے یہاں رہ رہا ہوں, لیکن جیسے ہی ملازمت ختم ہو جائے یا جیسے ہی میرا تبادلہ ہو جائے میں دوبارہ واپس اپنے وطن میں جاؤں گا. ایک مقام میں رہ رہا ہے 4-5 سال تک لیکن اس کو وطن نہیں بناتا, وہاں پر جب تک کہ رہ رہا ہے نماز پوری پڑھے, جب چلا آئے گا وہاں سے اور دوبارہ کبھی اتفاق سے اسی مقام پر آنا ہو تو اب وہاں پر نماز آدھی پڑے گا اگر کہ وہاں 4 سال یا 6 سال یا 10 سال زندگی گزار چکا ہے. اس سے متعلقہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ ایک شخص ایک مقام پر کچھ عرصے رہتا ہے اور رہنے کے بعد اس ارادے سے رہتا ہے کہ میں زندگی یہیں گزاروں گا, یہ میرا وطن ہے, اور بعد میں اس کا دل وہاں پر نہیں لگا, 1 سال 2 سال 3 سال 6 سال کے بعد اس کا دل وہاں نہیں لگا, اس نے کہا کہ نہیں میں کراچی میں نہیں رہنا چاہتا, حیدرآباد چلا جاؤں, اور اس نے حیدرآباد کو اپنا وطن بنا لیا. تو پہلا والا مقام کراچی, جہاں پر وہ وطن کے ارادے سے زندگی گزارنے کے ارادے سے کچھ عرصے رہ چکا ہے, اب حیدرآباد آ گیا, اب اگر دوبارہ کسی کام سے اس کو کراچی آنا پڑے تو کیا کراچی میں نماز آدھی ہوگی یا نماز پوری ہوگی. چوتھی شرط کو ذہن میں رکھیں کہ جب انسان سفر کے دوران اپنے وطن سے گزرے تو نماز پوری پڑھے. کراچی وطن بنایا تھا, اب اس کو چھوڑ کر حیدرآباد کو وطن بنایا, اب کبھی کراچی آنا پڑے تفریح کی وجہ سے, کام کی وجہ سے, رشتے داروں سے ملاقات کی وجہ سے, دوستوں سے ملاقات کی وجہ سے, کسی امتحان کو دینے کے ارادے سے, تو دوبارہ جو اس کا پرانا وطن ہے وہاں نماز پوری پڑھے گا یا نماز آدھی پڑھے گا. یہ مسئلہ گزشتہ تقریر کے اختتام کے بعد کسی نے سوال کی صورت میں پوچھا تھا اور اس کا جواب اس وقت غالباً نہیں دیا گیا یا صحیح نہیں دیا. اب اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں آقا خوئی اور آقا خمینی میں معمولی سے اختلاف ہے. آقا خوئی کے نزدیک ایک شخص اگر کسی جگہ رہتا اور وہاں کم از کم 6 مہینے وہ رہے, اگر 6 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ وہ رہا اور اس نے وہاں پہ کوئی مکان خرید کر رکھا ہوا, مکان یا فلیٹ کوئی بھی رہنے کی جگہ اس کے پاس, اب اس نے کہا کہ میں کراچی میں نہیں رہنا چاہتا, مستقل زندگی حیدرآباد میں گزاری اور چلا گیا کراچی سے باہر حیدرآباد, تو جب تک کہ اس جگہ پر جو اس کا پرانا وطن ہے اس کے پاس رہنے کا مکان اس کی ملکیت میں ہو, چاہے وہاں کرایہ دار رہ رہے ہوں یا کوئی رہے, ایک مکان اس کا پرانے وطن میں موجود, اب اس نے کہا کہ یہ میرا وطن نہیں ہے, مکان پڑا ہے پڑا رہے گا, میرا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن میں کراچی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا, اس کو میں وطن ہونے سے نکالتا اور دوسرے شہر میں چلا جاتا. تو جب انسان ایک نیا وطن بنا لے اور پرانے وطن میں اس کے پاس ایک مکان موجود ہو تو آقا خوئی کے نزدیک جب کبھی وہ اپنے پرانے وطن میں آئے, چاہے 1 دن کے لیے آئے 2 دن کے لیے آئے, ہمیشہ نماز پوری پڑھے گا, نماز قصر نہیں پڑھے گا. لیکن اگر پرانے وطن میں مثلا کسی نے بمبئی کا پوچھا تھا اور اسی کے پیش نظر آپ دیکھ لیجیے, اگر پرانے وطن میں اس کے پاس کوئی مکان نہیں تو جب کبھی پرانے وطن میں جائے گا نماز آدھی پڑھے گا اگر 10 دن سے کم رہنا چاہتا ہے, یا ایک مکان ہے لیکن پرانے وطن میں وہ 4 مہینے یا 5 مہینے رہا تھا 6 مہینے سے کم, دو شرط, 6 مہینے بھی رہے اور ایک مکان کو بھی خرید, اگر مکان خرید لیا لیکن 6 مہینے سے کم وہاں پہ رہا ہے تو اس کا وطن ختم ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور جب بھی آئے گا نماز آدھی پڑھے گا, یا 2 سال رہا 6 مہینے سے زیادہ رہا اور مکان نہیں خریدا تب بھی وہاں پہ نماز ہمیشہ آدھی پڑھے گا, لیکن اگر مکان بھی ہے 6 مہینے سے زیادہ بھی وہاں رہ چکا ہے تو اس صورت میں جب کبھی وہاں پر آئے نماز کو پورا پڑھے, لیکن آقا خمینی کے نزدیک مسئلہ ایسا نہیں, ان کے نزدیک سب کچھ آپ کی نیت پر, اگر آپ کراچی میں 6 مہینے رہیں 8 مہینے رہیں, ایک مکان خریدیں 2 مکان خریدیں کوئی پورا پلازا خریدیں, سب کے سب آپ کی مرضی ہے, اور اس کے بعد آپ کراچی سے منتقل ہو کر حیدرآباد جاتے ہیں اور آپ نے کہا کہ کراچی میں مجھ کو نہیں رہنا, تو چاہے آپ یہاں 6 مہینے رہے ہوں, سال بھر رہے ہوں, ایک مکان ہو یا 1000 مکان, جب کبھی آپ کراچی آئیں گے یہاں آپ کی نماز قصر ہو جائے گی. تو مسئلے کا خلاصہ 2 جملوں میں یہی کہ آقا خمینی کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی جگہ کو اپنے وطن ہونے سے نکال لے لیکن وہاں 6 مہینے رہ کر ایک مکان خرید چکا ہے تو بہرحال وہ اس کا وطن رہے گا اور جب کبھی وہاں آئے گا نماز پوری پڑھے گا, اور آقا خمینی کے نزدیک سارا تعلق جو ہے آپ کی نیت سے ہے, جب تک کہ آپ کسی جگہ کو اپنا وطن کہیں وہ آپ کی وطن وہ آپ کا وطن رہے گا, جب آپ کہیں کہ نہیں آج سے یہ میرا وطن نہیں میں دوسرے شہر میں جا رہا ہوں تو پرانا وطن وطن نہیں رہے گا, وہاں نماز ہمیشہ آدھی پڑھی جائے گی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ مکان آپ کی ملکیت اختیار میں ابھی تک ہے یا نہیں, جس طرح مثلاً یہ مسئلہ جب آپ نے بھی پوچھا تھا کہ خیر کر کے اکثر لوگ جو ہیں قبضہ کیے ہوئے مکانات پر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہندو حضرات چھوڑ گئے تھے مال غنیمت سمجھ کر مومنین نے اس پر قبضہ کر دیا, اب وہ جو ہیں ہندو حضرات ان کی یہ ملکیت کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے, تازہ ترین جو فتویٰ آیا ہے اس کے پیش نظر اگر آپ بمبئی میں کوئی جائیداد چھوڑ کر آئے اور کسی نے قبضہ کر لیا تو بہرحال اب وہ آپ کی جائیداد نہیں مانی جائے گی اس مسئلے کے اندر, اس مسئلے کے اندر جو ہے اگر آپ وہاں جائیں گے تو وہاں نماز آپ کو آدھی پڑھنا پڑے گی, پوری نماز آپ نہیں پڑھیں. اب ایک آخری مسئلہ وطن کا, اگرچہ وطن کی گفتگو بڑی پیچیدہ ہو گئی اور خشک ہو گئی, ایک آخری مسئلہ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ مسئلہ آ چکا ہے لیکن پھر دوہرا دیا جائے, سال کا کچھ حصہ ایک جگہ گزارتا ہے کچھ حصہ دوسری جگہ گزارتا ہے, جس طریقے سے بڑے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا گرمیوں کے اندر مری وغیرہ میں چلے جائیں یا کسی ہل پوائنٹ پر چلے جائیں اور سردیوں کے اندر کسی میدانی علاقے کے اندر اتر آئیں, یا کہ کاروبار ایسا ہے کہ سال کے کچھ حصے اس کو دیہات میں گزارنا پڑتے ہیں کچھ حصے اس کو شہر میں گزارنا پڑتے ہیں, تو اگر کوئی شخص 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 جگہ رہتا ہے ایک ایک مہینے ہر جگہ رہتا ہے تو ان تمام کے تمام مقامات جہاں پر وہ زندگی گزار رہا ہے وہ اس کا وطن کہلاتا ہے. یہ ہو گیا ختم، مکمل ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ آدھا مسئلہ ختم. اب آدھا مسئلہ یہ رہ گیا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک جگہ ملازمت کے لیے رہتا ہے، اس کے بعد فرض کیجیے کہ چھٹیوں میں اپنے وطن آ گئے، ملازمت ابھی اس کی وہاں پر باقی ہے، دو مہینے کے لیے وہ یہاں پر آ گیا، لیکن اتفاق سے بیچ میں پھر کسی کام سے دو دن کے لیے اس کو حیدرآباد جانا پڑ گیا، ملازمت کے سلسلے میں نہیں گیا ہے، یا گیا بھی ہے تو بارہ ابھی چھٹی پر تھا، ملازمت اس کی بعد میں شروع ہو جائے گی چھٹی ختم ہونے کے بعد، ابھی تو یوں ہی کسی کام سے اس کو جانا پڑا دو دن کے لیے، تو کیا وہ وہاں کے اوپر نماز پوری پڑے گا یا نماز جو ہے وہ آگے پڑے گی؟ تو جب تک کہ اس کی ملازمت حیدرآباد کی باقی ہے، وہاں پہ نماز اس کی پوری ہوگی، چاہے وہ دو دن کے لیے کسی دن جائے یا کسی دن ایک دن کے لیے جائے. اب آخری گفتگو یہ کہ انسان کی بس آخری مسئلہ ہے، اس کے بعد مسافر کی نماز کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور آئندہ ہفتے نماز کی گفتگو ہر طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی. اور وہ آخری مسئلہ یہ کہ انسان اگر کسی دن دس کسی مقام پر گھر سے نکلا یہ ارادہ کر کے کہ مجھے لاہور تک جانا ہے، لیکن بیچ میں حیدرآباد میں دس دن ٹھہروں گا، اگر بیچ میں کسی جگہ دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کر تو باقی سفر میں نماز پوری پڑھے گا، لیکن جب اس حیدرآباد کے علاقے میں داخل ہو جائے گا تو چونکہ وہاں باقی سفر میں نماز آدھی پڑھے گا فطر پڑھے گا، لیکن جب حیدرآباد میں داخل ہو جائے گا تو چونکہ حیدرآباد میں وہ دس دن ٹھہرنا چاہتا ہے اس لیے نماز بھی اس کی پوری ہو جائے گی اور روزہ بھی اس کو رکھنا ضروری ہے. مسئلہ یہ کہ انسان اگر کسی جگہ دس دن ٹھہرنا چاہتا ہے تو پھر یہ فطر کی شرط اس کے اوپر نہیں آئے گی، نماز بھی پوری اور روزہ بھی پورا. اب اس سے ایک اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو دو تین دفعہ سوالات کی صورت میں پوچھا گیا لیکن بحثیت مجموعی اب تک تفصیل سے نہیں بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے گئے ایک جگہ حیدرآباد یا کسی بھی شہر میں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے دن ٹھہرنا ہے، ایک آپ کو کام کرانا ہے، کوئی کوئی آپ کو کام کرانا ہے وہ دو دن میں بھی ہو سکتا ہے، چار دن میں بھی ہو سکتا ہے، آٹھ دن میں بھی ہو سکتا ہے، سولہ دن میں بھی ہو سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، آپ کا ایک ضروری کام ہے یا غیر ضروری کام ہے، آپ کام کرانے کسی اور شہر میں جاتے ہیں، آپ کو پتا نہیں کہ یہ کام کتنے دن میں اختتام تک پہنچے گا، اتنا معلوم ہے کہ مجھ کو حیدرآباد میں کچھ دن رہنا پڑے گا، لیکن یہ نہیں پتا کہ دس دن رہنا پڑے، اس سے زیادہ رہنا پڑے، اس سے کم رہنا پڑے. تو اگر انسان تذبذب کی حالت میں ہو، شک کی حالت میں ہو، یہ پتا ہو کہ فلاں مقام پر مجھ کو رہنا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ دس دن سے زیادہ رہنا ہے یا دس دن سے کم رہنا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی نماز قصر رہے گی تیس دن تک، تیس دن تک اس کی نماز قصر رہے گی. آپ وہاں پہنچے، آج کام ہوتا ہے، کل کام ہوتا ہے، پانچ دن گزرے، سات دن گزرے، نو دن گزرے، دسواں دن آپ دس دن مکمل ہوگا، لیکن اب بھی کیونکہ نہیں پتا کہ کام کب ہو جائے، اس لیے پندرہ دن، بیس دن، پچیس دن، تیس دن تک آپ کی نماز وہاں پر قصر رہے گی اور آپ سہولت کے اندر رہیں گے. جب تک تیسویں دن سے صبح و سویرے سے آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، چاہے تیسویں دن آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب مزید دو دن کا کام ہے، صرف دو دن رہنا، لیکن تیس دن تک آپ کو سہولت ہے، اس کے بعد سے آپ کی نماز پوری ہونا شروع ہو جائے. تو مسئلہ یہ کہ انسان جب حالت شک کے اندر ہو، یہ پتا ہو کہ مجھے کسی جگہ رہنا، لیکن یہ نہ پتا ہو کہ دس دن رہنا ہے یا کم رہنا ہے یا زیادہ رہنا ہے، تو تیس دن تک تو اس کے لیے سہولت ہے، وہ نماز قصر پڑھے گا. لفظ سہولت سے یہ مطلب نہیں کہ اختیار نہیں ہے، بلکہ تیس دن تک واجب ہے اس کے لیے کہ اپنی نماز آدھی پڑھے، ہر چار وقت کی نماز. تیس دن کے بعد چاہے اس کو معلوم بھی ہو جائے کہ مجھے بہت کم رہنا ہے، تب بھی اس کی نماز پوری ہونا شروع ہو جائے. دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ کہ انسان اگر کسی مقام سے چلا اور پورا ارادہ کر کے چلا کہ مجھے فلاں مقام پر دس دن رہنا ہے، چنانچہ جب وہاں پہنچے گا تو اپنی نماز پوری پڑھے، لیکن نماز کے بیچ میں اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں میں دس دن نہیں بلکہ سات دن یا آٹھ دن کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، نماز کے بیچ میں یہ ارادہ آ گیا، تو اب واجب ہے، دس دن کا ارادہ کر کے چلا تھا، حیدرآباد پہنچ گیا تھا، نماز شروع کر دی تھی، نماز کے بیچ میں ارادہ اپنا تبدیل کر لیا اور یہ خیال کیا کہ اب میں یہاں پر نو دن یا آٹھ دن یا سات دن یا دو دن رہوں گی، دس دن سے کم رہوں گی، بیچ نماز میں ارادہ تبدیل کر لیا، تو اگر بیچ نماز میں ارادہ تبدیل کر لے تو واجب ہے کہ اپنی نماز کو قصر کر لے، یعنی چار رکعت نماز ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، واجب یہ ہے کہ بیچ میں یہ نیت بدل لے اور کہے کہ میں یہاں سے نماز قصر پڑھتا ہوں اور دو رکعت نماز پر نماز کو ختم کر دوں، اور اگر وہ ایسی منزل پر پہنچ چکا ہے کہ دو رکعت سے آگے بڑھ چکا ہے، ظہر کی نماز اس نے پڑھی، پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، تیسری رکعت کے رکوع میں داخل ہو گئی، اس وقت اس نے ارادہ چینج کر لیا تو جو اب دو رکعت پر نماز ختم نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس کی نماز ہی باطل ہو، نماز ٹوٹ گئی، نماز غلط ہو گئی. نئے سرے سے نماز کو یہی چھوڑے اور نئے سرے سے نماز کو دوبارہ پڑھے، صرف دو رکعت کی کرا دے. تو مسئلہ یہ کہ اگر انسان کی نیت بیچ نماز میں تبدیل ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ نماز کو تبدیل کرنا بھی واجب، اور اگر نماز ایسے اسٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ تبدیلی کی گنجائش نہ رہی تو اس صورت میں ضروری یہ ہے کہ نماز کو توڑ کر نئی نماز کو پڑھا جائے. اور یہی اس کا الٹا بھی مسئلہ کہ آپ یہاں سے نکلے کہ میں حیدرآباد میں نو دن رہوں گا، چنانچہ آپ نے نماز شروع کی قصر کی نیت، دوسری رکعت کے اندر جا کر دل میں یہ خیال آیا، دوسری رکعت میں جا کر دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں نو دن کے بدلے دس دن یہاں رہنا چاہتا ہوں، پھر نماز کے اندر اپنی نیت کو تبدیل کر کے نماز کو اختتام تک پہنچا دیں. اور اگر آپ دوسری رکعت ختم کر چکے تھے، اللہ اکبر تین دفعہ کہا اور اسی وقت خیال آ گیا کہ نہیں میں یہاں دس دن رہوں گا، تو اب یہ نماز آپ ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ گناہان کبیرہ میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ غیبت کا گناہ. وہ حضرات کے جو بعد میں آئے ان کو بتانے کے لیے، پھر یہ ان کی اطلاع کے لیے پھر یہ بتا دیا جائے کہ آج اگر انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہونے کے اعتبار سے ہماری گفتگو تاریخ اسلام کے متعلق ہونا، لیکن چند مجبوریوں کی بنا پر آج یہ گفتگو نہ ہو سکے گی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہماری گفتگو اسی مقام سے شروع ہوگی کہ جس مقام پر دسمبر کے پہلے جمعے تک گفتگو پہنچی. تو آئندہ جمعہ تاریخ کا جمعہ ہے، آج ہماری گفتگو اسی مقام سے آگے بڑھے گی کہ جس مقام پر گزشتہ ہفتے اختتام تک پہنچی. گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو غیبت کے گناہ کے سلسلے میں اس مقام تک پہنچی تھی کہ غیبت گناہان کبیرہ میں سے گناہ، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے گروہ کے اندر غیبت کرنے والا موجود تو چاہے پیغمبر اولی العزم کیوں نہ اس گروہ کے ساتھ شامل ہو، اللہ کائنات اس گروہ کی دعا کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اور یہ روایت بھی آئی تھی کہ قبر کے عذاب کے سلسلے میں جب معصوم سے سوال کیا گیا کہ قبر کے عذاب سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، سب سے بہتر وہ چیز کہ جس کی مدد سے پورے طور پر یہ یقینی ہو کہ ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، تو امام نے یہی کہا تھا کہ دو چیزوں کو ترک کر دیں. اگر دو چیزوں کو ترک کر دیا تو تقریباً یہ سمجھ لو کہ ہاں ہم عذاب قبر سے مکمل طریقے پر محفوظ ہو چکے ہیں. پہلی چیز بھوک کا ترک الفسق و ترک النمیمہ، پہلی چیز جھوٹ کو بولنا ترک کر دو. جس نے جھوٹ کو بولنا ترک کر دیا وہ سمجھے کہ ہاں میں عذاب قبر سے پوری طرح سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے غیبت کرنا، چغلی کھانا یا سخن چینی کرنا بند کر دیا تو وہ بھی یہ سمجھنے کہ ہاں میں عذاب قبر سے پوری طریقے سے بچ گیا. غیبت کے موضوع پر ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچ گئی کہ اب غیبت کی تعریف کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ شریعت کی اصطلاح میں غیبت سے مراد کیا ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا گیا وہ چیز آخر ہے تو کیا ہے. اس سے متعلقہ تین باتیں، پہلے غیبت کی تعریف، اس کے بعد وہ مقامات کہ جہاں غیبت کرنا جائز بلکہ بعض حالتوں میں واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ گفتگو کہ انسان اگر غیبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، اور غیبت سے بچنے کا شرعی طریقہ اور علاج کیا ہے. غیبت کی تعریف، پیغمبر اسلام سے بھی ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں غیبت سے اتنا ڈراتے ہیں اور غیبت کا اتنا بڑا گناہ بتاتے ہیں، تو آخر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ غیبت کہتے کسے. یہ سن کے پیغمبر اسلام نے کہا کہ کسی مومن کے کسی عیب کا تذکرہ کرنا، کسی مومن کے کسی عیب کا تذکرہ کرنا کہ اگر اس مومن کے کانوں تک یہ اطلاع پہنچے، کسی مومن کے کسی عیب کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کرنا کہ اگر اس مومن کے کان تک یہ بات پہنچے تو اسے روحانی تکلیف و غیبت کہلاتا ہے. سوال کیا گیا یا رسول اللہ اگر وہ عیب واقعاً اس کے اندر موجود، ہم جس عیب کا تذکرہ کر رہے ہیں اگر وہ عیب حقیقتاً اس کے اندر موجود ہے تب بھی کیا ہمارا یہ فعل غیبت کہلائے گا؟ یہ سن کے پیغمبر اسلام نے کہا کہ یاد رکھو اگر وہ خرابی وہ برائی حقیقتاً اس کے اندر موجود ہے اور تم اس برائی کا تذکرہ کر رہے ہو تبھی تو وہ غیبت کہلائے گا، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو اس کا نام غیبت نہ ہوگا بلکہ وہ بہتان کہلائے گا، کہ جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے اور جس کے اوپر شریعت اسلامیہ کی طرف سے کچھ روڑوں کی سزا بھی مقرر ہے۔ تو غیبت کی تعریف یہ کہ مومن کی، لفظ مومن پر توجہ رہے تاکہ بات واضح ہو جائے، کہ مومن کی غیر موجودگی میں اس کے کسی ایسے عیب کا تذکرہ کرنا کہ اگر مومن کے کان تک اس کی اطلاع پہنچے تو اسے تکلیف ہو، چاہے یہ عیب اس کے جسم کے اندر موجود ہو، یا یہ عیب اس کی عادتوں کے اندر موجود ہو، یا عیب اس کے افعال کے اندر موجود ہو، یا یہ عیب اس کے نسب کے اندر یعنی اس کے باپ دادا کے اندر موجود ہو، یا یہ عیب اس کے لباس کے اندر موجود ہو، یا یہ عیب اس کے خاندان کے اندر موجود ہو، کسی بھی ایسے عیب کا تذکرہ کرنا کہ جو مومن کے اندر حقیقتاً موجود ہے، اور وہ عیب ایسا ہو کہ اس مومن کا کسی اطلاع پہنچے تو تکلیف محسوس کرے، اس کا نام غیبت۔ چنانچہ اس تعریف سے یہ ظاہر ہوا کہ غیبت حرام ہے، لیکن صرف مومن، غیر مومن کی غیبت کرنا جائز حرام نہیں، اگرچہ فی الواقع اس کو بھی ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ انسان کو اگر غیبت کی عادت ہو جائے، غیر مومن کی غیبت کرتا رہے، اور اکثریت جو کہ غیر مومن کی ہے اس کی یہ عادت پڑ جاتی ہے غیبت کرنے کی، اس کے بعد یہ سمجھنا اور یہ سوچنا کہ میں جس کی غیبت کر رہا ہوں یہ مومن ہے یا غیر مومن، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان ہر مقام پر غیبت سے پرہیز کرے، چاہے وہ مقام ہی کیوں نہ موجود ہو کہ جہاں غیبت کی اجازت دی گئی، سوائے ایک مقام کے کہ جہاں غیبت کرنا واجب ہے، وہاں تو اگر آپ غیبت سے بچیں گے تو گناہگار بن جائیں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ گفتگو کے اختتام تک آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر مقام پر بہتر یہ ہے کہ انسان غیبت سے بچے، لیکن اگر غیبت سے نہیں بچ رہا ہے غیر مومن کی تو کوئی گناہ نہیں کرتا، گناہ صرف غیبت مومن پر ہے، اور غیبت صرف الفاظ ہی سے نہیں ہوتی، غیبت افعال سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ پیروں سے بھی غیبت کی جاتی ہے۔ مرتبہ جناب عائشہ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی عورت آئی، اور انتہائی پختہ پخت چھوٹی سی عورت تھی، جب جناب عائشہ کے پاس وہ عورت آئی، جناب عائشہ مرتبہ جناب عائشہ سے نہیں کر رہا ہے غیر مومن کی تو کوئی گناہ نہیں کرتا. گناہ صرف غیبت مومن پر, اور غیبت صرف الفاظ ہی سے نہیں ہوتی, غیبت افعال سے بھی ہوتی ہے, ہاتھ پیروں سے بھی غیبت کی جاتی ہے. مرتبہ جناب عائشہ سے قد چھوٹی سی عورت, جب جناب عائشہ کے پاس وہ عورت آئی, جناب عائشہ سے مسئلہ پوچھا, اور پوچھنے کے بعد وہ عورت چلی گئی, تو ایک مرتبہ جناب عائشہ نے اس کے جانے کے بعد اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کے قد کے چھوٹا ہونے کی طرف اشارہ دلایا. یہ سن کے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جو وہاں موجود تھے, ایک مرتبہ اس مقام سے اٹھ کے جانے لگے. جناب عائشہ انتہائی حیران ہو کے سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ اس مقام سے کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ سن کے پیغمبر اسلام جواب دیتے ہیں کہ کیونکہ تم اس وقت غیبت کے فعل میں مشغول تھی, اس لیے میں اس مقام سے ہٹ گیا تھا کہ اگر عذاب الہی آئے تو میں اس عذاب الہی سے محفوظ رہ سکوں. تو غیبت مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ آ رہا ہے, ذرا اس پر غور کیجیے. غیبت صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کسی کی برائی کرے, بلکہ غیبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ظاہری طور پر کسی سے ہمدردی کرے, لیکن یہ بھی غیبت ہے کہ مثلاً یہ کہے خدا کا شکر ہے کہ میں فلاں لوگوں کے اندر شامل نہیں ہوں, خدا کا شکر ہے کہ میں فلاں محلے میں رہنے والوں میں شامل نہیں, خدا کا شکر ہے کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے نہیں. یہ بھی ایک غیبت ہے, آپ نے اپنی تو تعریف کر دی لیکن اس خاندان کی برائی کر دی. یہ بھی غیبت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ احمد, مثلاً احمد بڑا اچھا شخص تھا لیکن ہائے زمانے نے اس کو خراب کر دیا, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ اس سے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی شرعاً غیبت ہے کیونکہ اس کے اندر اس کی برائی نکل رہی ہے. یہ بھی غیبت ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں عالم کتنا مقدس تھا لیکن اب تو ہم جیسا رہ گیا ہے, زمانہ کسی کو قرار نہیں لینے دیتا. یہ بھی غیبت ہے. غیبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا, آنے کے بعد اس نے کہا کہ فلاں شخص ایسا تھا. اب آپ ایک مرتبہ انتہائی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھا مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ بھی غیبت ہے, بلکہ اس کا گناہ زیادہ بدتر ہے, کیونکہ جب آپ نے حیرت کا اظہار کیا, ایک مرتبہ یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایسا تھا, تو در حقیقت غیبت کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہوگی, وہ اپنے دل میں خوش ہوگا کہ میں نے ایک نئی اطلاع اس تک پہنچائی, چنانچہ وہ زیادہ سے زیادہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہے گا. تو غیبت ہر ایسا لفظ کہنا, چاہے اس کے اندر آپ اپنا یا اس کے اندر آپ کسی کے ساتھ ہمدردی ہی کا اظہار کریں, لیکن اگر اس اظہار ہمدردی میں بھی کسی کی برائی کا پہلو نکل رہا ہے تو شرعاً وہ غیبت ہے, اور اس کا وہی گناہ ہے کہ جو اس سے پہلے آ چکا. اور غیبت سے بچنے کا ثواب کتنا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اصحاب رسول نے پیغمبر اسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ, آپ تمام کائنات میں سب سے افضل ہیں. تھوڑا گیا کہ یا رسول اللہ, آپ اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں, یقیناً روز قیامت آپ سب سے بہتر و برتر و بلند مقام پر ہوں گے, اور جنت میں بھی آپ کے برابر کوئی نہ ہو سکے گا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یا رسول اللہ, آپ کے بعد, آپ کے مقام کے بعد جنت کا جو مقام ہے وہ کس کو ملے گا؟ یہ سن کے ہمارے امام یہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ پیغمبر اسلام مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد کہا کہ تم نے کیا کہہ دیا, جنت میں ایک ایسا گروہ بھی آئے گا جو میرے برابر ہوگا, جو میرے ہی مقام کو حاصل کرے گا, جو میرے ساتھ اٹھے اور بیٹھے گا. یہ سن کے اس تمام کے تمام اصحاب ایک مرتبہ متوجہ ہوتے ہیں, یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا جس کا اتنا بہتر مقام ہے خدا کی بارگاہ میں کہ آپ کے برابر مقام اس کو دیا جائے گا؟ یہ سن کے پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ چھٹے امام کے ذریعے روایت ہم تک پہنچی. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر چار صفتوں کو اپنے اندر رکھتے ہوں گے, جن کے اندر چار باتیں ہوں گی, ان چار باتوں کی وجہ سے یہ نگاہ قدرت میں اتنے بہتر قرار پائیں گے کہ پیغمبر اسلام کی ہم نشینی جنت میں حاصل کریں گے. وہ جنت کے خالدین فیہا, جو اس میں گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیغمبر کے برابر کے مقام کو حاصل کر لیا. ایک مرتبہ بے چینی, یا رسول اللہ وہ صفتیں ہمیں بھی بتا دیجئے. تو پہلی صفت, آغاز پیغمبر اسلام نے کس مقام سے کیا؟ پہلی صفت یہ کہ وہ اپنی نمازوں کو کو نیک بنائیں گے, یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیں گے, اپنی نمازوں کو نیک بنائیں گے, اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں گے. نماز کا پڑھنا تو ذمہ داری, لیکن نماز تو حکم شریعت اور احکام فقہ کے مطابق پڑھ کے بہتر بنانے والا پیغمبر اسلام کے برابر ہوگا. دوسری صفت اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ صاحب عیال ہوگا, وہ شادی شدہ ہوگا, اس نے خاندان کی تشکیل دی ہوگی اور اپنے بچوں کو میرے متعلق اور میرے مقصد کے متعلق بتایا ہوگا. اس کی تیسری صفت یہ ہوگی نماز کو نیک بنانا, صاحب اہل و عیال ہونا, اور تیسری صفت اس کی یہ ہوگی کہ اس کا مال کم ہوگا, اس کا مال کم ہوگا. اگر مال کم ہے تو سمجھ لو کہ ہاں وہ یقیناً میری ہم نشینی کے قابل, اور اگر مال زیادہ ہے تو میری ہم نشینی کے قابل نہیں. ایک مرتبہ سوال کیا ایک شخص نے آگے بڑھ کے, یا رسول اللہ میں تو کاروبار کر رہا ہوں, میرا کاروبار تو انتہائی ترقی پر ہے, خدا نے برکت ہی برکت دی ہے, میرے کاروبار کے نتیجے میں میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہو رہی ہے, یا رسول اللہ کیا میں آپ کی ہم نشینی سے محروم ہو جاؤں گا؟ تو پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مال کو کم حاصل کرے گا, مال تو اس کے پاس جتنا بھی آئے اس سے مقصد نہیں, لیکن اس کے پاس ہمیشہ رہے گا کم. اگر زیادہ مال بھی آئے گا تو وہ خدا اور رسول کے نام پر اللہ کے راستے میں اس کو تقسیم کرتا چلا جائے گا. تو تیسری صفت یہ ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ کم ہوگا. اور چوتھی صفت پیغمبر اسلام نے یہ بتائی, سلسلہ شروع ہوا نماز سے اور ختم ہوا آ کر اس چوتھی صفت میں, اور چوتھی صفت اس کی یہ ہوگی کہ وہ کبھی کسی کی غیبت نہ کیا کرے گا, کبھی کسی کی برائی نہیں کرے گا. اس کی آنکھوں کے سامنے بھی برا کام ہو رہا ہے لیکن کبھی وہ آنکھ اٹھا کے دیکھے گا نہیں, اگر اس تک یہ اصطلاح پہنچ جائے تو کسی کو بتائے گا نہیں, کسی کو خبردار نہیں کرے گا. روایت کا آخری فقرہ, جب پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے گا تو میری ہم نشینی کے قابل ہو جائے گا, جنت میں میرے مقام کے برابر مقام کو حاصل کرے گا, تو اس کے بعد ہمارے امام نے کہا کہ یاد رکھو پیغمبر کے اس فرمان کو سننے کے بعد وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ مخلص تھے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ انہوں نے مٹی کے سنگریزے اپنے منہ کے اندر رکھ لیے تھے تاکہ زبان ہلانے کے قابل ہی نہ رہ سکے. جب کبھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ سنگریزے کو نکال کے گفتگو کرتے تھے, اس کے بعد دوبارہ سنگریزے کو منہ میں رکھ لیا کرتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہماری زبان ہلنے کے قابل رہے تو ہم کسی کی غیبت کر کے پیغمبر اسلام کی ہم نشینی سے محروم ہو جائیں. تو اتنی احتیاط ان لوگوں میں جو پیغمبر اسلام کے واقعان نزدیک ہیں. تو کسی کی غیبت نہ کرنے والا خدا کی نگاہ میں کتنے بلند و برتر و اعلیٰ مقام کے اوپر ہے. یہ یاد رکھیے کہ غیبت انسان کسی کے گناہ کی کرتا ہے, لیکن ایک مرتبہ اس کو اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے. کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جو گناہ سے بچ گیا تھا؟ پہنچتے ہیں ایک صحابی عمر ابن حنظلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, اور ایک مرتبہ کہا کہ جب نہ رسول اللہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں, آپ سے گفتگو کرتے ہیں, دوسرے مومنین بھی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, ہم کبھی کبھار کسی ایسے مقام کی طرف ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے, کسی مومن کا برا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے, تو جب نہ رسول اللہ اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو امام نے کہا کہ یاد رکھو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اس برادر ایمانی کی مدد کرو کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے. یہ سن کے عمر ابن حنظلہ یہ فرماتے ہیں کہ یبن رسول اللہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اگر واقعاً اس نے وہ فعل حرام کیا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فعل حرام کے کرنے والے کی حمایت کریں, ہم فعل حرام کا ارتکاب کرنے والے کی طرف سے بولیں؟ کیا فعل حرام کرنے والے کی حمایت کرنا بھی کوئی بہتر کام ہے؟ یہ سن کے امام نے فرمایا یاد رکھو اگر تمہارے معیار کو جانچ لیا جائے تو اس دنیا کے اندر صرف کوئی مومن کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ گناہ سے یا حرام سے سوائے رسول و امام کے کوئی بچا ہی نہیں ہے, سوائے رسول و امام کے کوئی معصوم گزرا ہی نہیں ہے. یقیناً ہر مومن گناہ کرتا ہے, کوئی مومن تمہیں ایسا نظر نہ آئے گا جو گناہ سے بالکل پاک ہو پاکیزہ ہو. تمہارا یہ فرض ہے کہ مومن کے گناہ کو جتنا ہو سکے چھپاؤ, چھپانے کی کوشش کرو, یہاں تک کہ اگر گناہگار تمہارے سامنے آ کر کسی معاملے میں شہادت بھی دے رہا ہے تو تم خاموش رہو, اس وقت تک نہ بولو جب تک کہ دو عادل اس کی تکذیب نہ کریں. تو اس حد تک ایمان کی احتیاط اور یہ بتانا کہ جب گناہ سے کوئی نہیں بچا تو ایک گناہگار کو کیا اختیار کہ دوسرے گناہگار کی غیبت کرے, ایک گناہگار کو کیا اختیار کہ دوسرے گناہگار کے بارے میں کچھ کہے. اور تذکرہ یہاں آیا کہ غیبت مومن کی حرام ہے, اس سے متعلقہ ایک بات کا تذکرہ ہو جائے کہ غلط تصور ذہنوں میں جڑ پکڑ چکا ہے کہ اسلام مساوات کا قائل ہے, اسلام سب کو برابر سمجھتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ مومن و غیر مومن میں ہمیشہ فرق رہے گا۔ اسلام وہ مذہب نہیں کہ گھوڑے اور گدھے کو ایک ساتھ ہانکے، نہیں، جو صاحب فضیلت ہے اس کا مقام ہمیشہ بہتر رہے گا، جو صاحب فضیلت نہیں اس کا مقام ہمیشہ کم تر رہے گا۔ ہمارے گیارہویں امام کے پاس ایک عالم آتے ہیں، ایک عالم آتے ہیں، جب امام کی خدمت میں آنے والے تھے، امام کو اطلاع ملی کہ میرے پاس ایک عالم آنے والے ہیں، یہ سنتے ہی امام نے اپنے غلاموں کو بلایا، ایک عالم آ رہا ہے۔ عالم کی قدر و منزلت امام کی نگاہ میں دیکھیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ امام کس طرح سے یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمیشہ مومن مومن میں، انسان انسان میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور رہتا ہے۔ عالم آنے والا تھا، امام نے غلام کو بلایا، اپنے گھر کی صفائی کروائی، اور اس کے بعد نیا فرش بچھوایا۔ نیا فرش بچھانے کے بعد امام اپنے تمام بہتر ساتھیوں کو لے کر فرش کے اوپر بیٹھ گئے۔ غلام کو حکم دیا کہ بہترین کھانوں کو تیار کیا جائے۔ اتنے میں غلام آیا، یا ابن رسول اللہ، وہ عالم دروازے تک آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی امام اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد چلتے ہیں، چلتے چلتے دروازے تک جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولتے ہیں، دروازے کے باہر نکل کر عالم کا ایک مرتبہ استقبال کرتے ہیں اس حالت کے اندر کہ امام سلام کرنے میں پہل کر رہے ہیں۔ پہلا سلام امام نے کیا، ایک مرتبہ انتہائی حیرانگی کے عالم میں عالم نے جواب تو دیا، لیکن حیران کہ یہ امام کس طریقے سے میرے پاس سلوک کر رہے ہیں۔ گلے سے لگاتے ہیں، پیشانی پر بھوسا دیتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ پہنچے وہاں کے اوپر، عالم نے دیکھا کہ فرش بچھا ہوا ہے، اور اس فرش کے اوپر ذرا اوپر ایک مسند بچھائی گئی ہے، جس پر گاؤ تکیہ وغیرہ لگا ہوا ہے۔ سمجھ گئے وہ عالم کہ یہ امام کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ امام کو دعوت دی وہاں بیٹھنے کی، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، پہلے تم جا کے بیٹھو۔ حکم امام میں چلے، مسند پہ جا کے بیٹھے، لیکن ایک مرتبہ یہ دیکھ کر تڑپ اٹھے کہ امام بجائے مسند پہ آنے کے نیچے فرش زمین پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ گھبرا کے کھڑے ہو گئے، یا اپنا رسول اللہ، مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ آپ یہاں نہیں آ رہے؟ امام کا جواب کہ میں یہاں اس لیے نہیں آ رہا تاکہ تمہارے مقام کو ان سب لوگوں تک پہنچوا دوں۔ کسی نے آگے بڑھ کے، امام کے بھائی نے آگے بڑھ کے اعتراض کیا، یا اپنا رسول اللہ، ہم فاطمی ہیں، ہم جناب سیدہ کی اولاد میں سے ہیں، آپ غیر سید عالم کو ہمارے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، آپ غیر سید عالم کو ہم سے بہتر قرار دے رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ایک مرتبہ انتہائی جلال سے امام اس کی طرف مڑے، اور مڑنے کے بعد کہا، کیا تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کو فضیلت دے رہا ہوں؟ میں اس کو کیا فضیلت دوں؟ اس کو تو فضیلت خود خالق کائنات نے عطا کی ہے، میں اس کو کس مقام میں فضیلت تک پہنچا سکتا ہوں؟ یاد رکھو، یہ امام کا فقہ، یاد رکھو کہ تم جیسے 1000 اگر سید فاطمی بھی جمع ہو جائیں، تب بھی اس عالم کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو امام نے ایک طرف یہ بتایا کہ امام کی نگاہ میں سب برابر نہیں، وہاں دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ جب ایک عالم کا اتنا بڑا امام کی نگاہ میں اتنا بڑا مقام، تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ علماء کی غیبت کی جائے، سب کے سامنے کی جائے؟ انتہائی خالص مومن بھی عالم کی غیبت کرے اور یہ سمجھتا رہے کہ ہاں، اتنی غیبت کرنے کے بعد بھی میں محبت امام کے ساتھ ہوں، اتنی غیبت کرنے کے بعد بھی امام مجھ سے خوش ہیں۔ امام کا تو یہ کردار، امام کا تو یہ طریقہ کہ عالم کو اپنے سے بہتر مقام پہ یہ کہہ کے بٹھا رہے ہیں کہ میں اس کو فضیلت دے ہی نہیں سکتا، اس کو تو خدا نے فضیلت عطا کی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا کبھی وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ وہاں ہمارا یہ کردار کہ شاید ایک مومن دوسرے مومن کی غیبت کرتے ہوئے تو جھجک جائے، لیکن کبھی عالم کی غیبت کرتے ہوئے نہیں جھجکے گا۔ ایک مرتبہ ذرا کسی سے گفتگو کا آغاز کیجیے، دو خالص مومن، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو دو خالص مومن، دو حقیقی مومن جب جمع ہوتے ہیں تو یقیناً کسی نہ کسی عالم کی غیبت کرتے ہوئے جمع ہوتے ہیں۔ دو گناہگار، دو وہ حضرات کے جن کو مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں، وہ جمع ہوں گے، کبھی عالم کی غیبت نہیں ہوگی، عالم کا تذکرہ تب نہ آئے گا۔ لیکن دیکھ لیجئے حقیقی مومن جس مقام پر جمع ہوں گے، یقیناً بلکہ ضروری یہ ہے کہ کسی نہ کسی عالم کی غیبت ضرور کی جائے گی۔ اس کا مکان اتنا بہتر، اس کی رہائش کا طریقہ اتنا بہتر، وہ مجالس کا اتنا ہدیہ لیتا ہے، وہ اس طریقے سے آتا ہے، وہ اس طریقے سے منہ کو کھلائے بیٹھا رہتا ہے، جس طریقے سے میرے سوال کا جواب غلط دیا، اس نے اس طریقے سے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جہاں جائیے، جس مقام پر جائیے، ایک طرف تو اتنی احتیاط، اتنی سختی کہ جس نے کسی مومن کو ذلیل کیا، روز قیامت خدا اسے ذلیل کرے گا۔ سوال کیا گیا، یہ اپنا رسول اللہ، مومن کو ذلیل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا اس طرح سے کہ تمہارے سامنے کسی مومن کی غیبت کی جائے اور تم اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہو، ایک مرتبہ بھی کھڑے ہو کر اس مومن کی حمایت میں ایک لفظ اپنی زبان سے نہ نکالو. تو یاد رکھو غیبت کرنے والا جتنی توہین کر رہا ہے اتنی ہی توہین تمہارے نام اعمال میں لکھی جائے گی. اور جس نے ایک مومن کو ذلیل کیا خدا قیامت کے دن اسے 70 گنا زیادہ ذلیل کرے گا تمام کائنات کی نگاہوں کے سامنے. اور دوسری طرف یہ مومنوں کا کردار کہ جب تک کہ عالم کی غیبت نہ کریں اس وقت تک خلاص محسوس کرتے ہیں کہ جیسے شاید کوئی ضروری کام ہم سے چھوٹ گیا, جبکہ یہ نہیں جانتے کہ عالم کے کسی فعل پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ عالم ہم سے زیادہ شریعت سے ناواقف ہے. ہم اکثر علماء پر اعتراض کرتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے, ہم اکثر علماء کی غیبت کرتے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے. ایک عالم دین نجف سے چلتے ہیں اور بصرے آتے ہیں, اپنے دوست سے ملاقات کے ارادے سے نجف سے چل کے بصرے تشریف لاتے ہیں تاکہ اپنے دوست سے ملاقات کریں. رمضان کا مہینہ ہے. نجف سے بصرے پہنچے, بصرے پہنچنے کے بعد اپنے دوست سے ملاقات کی. دوست نے یہ دیکھا کہ ہاں نجف کا ایک ممتاز عالم میرے پاس آ گیا. غیبت کے موضوع کو ذہن میں رکھیں, علماء کی غیبت کے گناہ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد یہ غور کریں کہ کیا ہم ہمیشہ جو عالم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک مرتبہ یہ اطلاع ان کو ملی کہ ہاں نجف کا ایک ممتاز عالم ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے. ملاقات کی, انتہائی خوش ہوئے. مومن کی مومن سے ملاقات, عالم کی عالم سے ملاقات. اور درخواست یہ کی کہ آپ جب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں تو ایسا کریں کہ جتنے دن آپ ہمارے پاس ہیں 5-6-7-8 دن جتنے دن آپ ہمارے پاس ہیں اتنے دن روزانہ نماز مغرب کے بعد کچھ مسائل فقہ, کچھ واضح نصیحت کی باتیں مومنین تک پہنچا دیں تاکہ مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں. چنانچہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور یہ اعلان ہو گیا کہ کل رات سے وہ اب مسائل فقہ کا آغاز کریں گے. نجف کے ایک ممتاز عالم, نجف کے عالم کی آمد کی لوگوں نے اطلاع سنی, جوخ در جوخ, گروہ در گروہ, بڑا کثیر اجتماع ہو گیا اس امام بارگاہ میں یا اس اداخانے میں یا اس حسینیہ میں یا اس مسجد میں کہ جہاں پر یہ سلسلہ شروع ہونے والا تھا. پہلے دن تقریر کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, پہلی تقریر ہے. تقریر بھی روزے کی فضیلت کے بارے میں کی, روزہ چھوڑنے کے گناہ کو بتایا, روزے کے مسائل سے مومنین کو آگاہ کیا اور اس کے بعد درس ختم کر کے اپنے گھر جاتے ہیں. لوگ بھی انتہائی مطمئن, انتہائی خوش کہ ہاں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین ہماری تربیت کے لیے یہاں پہ آ گیا. جاتے ہیں لوگ اور چلے. دوسرے دن صبح ہو سویرے غیبت پھیلتی کس طرح ہے, ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں. ایک مرتبہ یہ خبر پھیلنے لگی اور خبر کا بیان کرنے والا مصدقہ راوی, اور وہ راوی کہ جو ان عالم دین کی خدمت کے اوپر مامور کیا گیا تھا, ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ تم لوگ بھی کس عالم کے درس میں جاتے ہو. یہ خود تو روزے کی نصیحت کرتا ہے, خود تو روزہ رکھنے کے بارے میں بتاتا ہے, خود تو روزہ چھوڑنے کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتا ہے, لیکن یہ حالت کہ آج کا پورا دن اس نے اس حالت میں گزارا کہ کمرے کے اندر چھپ کر بیٹھا تھا اور کچھ نہ کچھ کھاتا رہا. مجھ سے بھی بعض اوقات اس نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں منگوائی تھی, دروازہ بند کر کے کمرے کے اندر بیٹھ کے کھا رہا تھا. یہ بھی کوئی عالم دین ہے, ہر ایک کو نصیحت کرتا دے, خود دیگرارا نصیحت, خود را فضیحت, ہم کو بتاتا ہے کہ روزہ رکھو اور خود روزہ نہیں رکھتا ہے. ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا. اور عالم کی غیبت ایسا ہے کہ ہر مومن عالم کی غیبت سمجھنا تو اپنا فرض عین سمجھتا ہے. ایک مرتبہ ہر ایک نے کان لگا دیے کہ ہاں کسی عالم کی غیبت ہو رہی ہے, سننا بھی فرض عین, دوسروں تک پہنچانا بھی فرض عین کہ اگر یہ غیبت نہ پہنچائی تو کہیں روز قیامت خدا سوال نہ کر بیٹھے کہ میرے نائب کی غیبت تم نے دوسرے تک کیوں نہ پہنچائی تھی. چنانچہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر, چند ہی گھنٹوں کے اندر تمام مومنین تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ تم بھی کیسے عالم دین کی بات مانتے ہو جس کا کردار یہ ہے. اب ذرا یہ دیکھیے کہ عالم کی غیبت کا عام طور پر طریقہ یہی ہوتا ہے, اسی طریقے سے لوگ غیبت کرتے ہیں کہ ایک فعل کو دیکھا اور اس کے بعد بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے, عالم کے پاس اس کا جواز ہے یا جواز نہیں ہے, ایک مرتبہ لے کے دوڑ جاتے ہیں کہ وہ تو فلاں پہلے حرام کر رہا ہے. یہ اطلاع پھیل گئی یہاں تک کہ ان عالم کے کانوں تک بھی یہ اطلاع گئی کہ اس طریقے سے آپ کی برائی کی جا رہی ہے. مومن کا یہ فرض کہ جب اس کے اوپر تہمت لگائی جائے تو اس تہمت کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اختیار انتظار کریں. چنانچہ جب یہ اطلاع پہنچی, واقعے کو مختصر کرتے ہوئے وقت کی وجہ سے جب یہ اطلاع دوسروں تک پہنچی تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہاں آج میں نماز مغرب کے بعد اس سوال کا جواب دوں گا. نماز مغرب ختم ہوئی, مسائل بتانے کے لیے کھڑے ہوئے, دیکھا کہ ایک مرتبہ مجمع جو ہے بے چین ہے, کروٹیں دے رہا ہے. کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے کھڑے ہو کر گرم گرم اعتراض شروع کر دیے کہ یا حضرت آپ ہمیں بتانے کے لیے آئے لیکن خود آپ اس مسئلے پر عمل نہیں کرتے, خود آپ روزہ نہیں رکھتے. ایک مرتبہ کہا کہ اے لوگوں, یہ تمہارا قصور ہے, تم حقیقت تک نہیں پہنچے. میں اس وقت حالت سفر میں ہوں اور حالت سفر میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے, روزہ رکھنا میرے لیے حرام ہے. میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ عین شریعت ہے. تو عام طور پر علماء کے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے واقعے کو بھی مختصر کر دینا پڑا اور گفتگو کو بھی اختتام کی منزل تک, یہ عام طور پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ نہ ہم عالم کے مسائل کو سمجھتے ہیں, نہ عالم کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں, اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل فقہ کس حد تک اس کو کس بات کی اجازت دے رہے. ہم تو غیبت کرتے ہیں, دل کھول کے غیبت کرتے ہیں, جبکہ ہمارے امام نے کہہ دیا کہ یاد رکھو کہ روز قیامت ہر ایک ہمارے قریب سکتا ہے, لیکن اگر غیبت کرنے والا ہمارے قریب آیا تو ہم اس سے دور ہٹ کے کھڑے ہو جائیں گے. ہم بھی اس کے قریب آنے سے گھبراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری غیبت بھی شروع کر دے. یہ روایت بڑی دلچسپ روایت, انشاءاللہ آئندہ کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس میں اس روایت کو اختتام تک پہنچایا جائے گا. اور اس کے بعد ہی آج کی گفتگو ختم ہوئی, اور ایک پھر وہی بات کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ ہمارا تاریخ کے موضوع سے متعلقہ ہوگا, اور اس کے بعد غیبت کا مسئلہ تھوڑا سا, اور اس کے بعد یہ گفتگو کہ غیبت کرنا کن کن مقامات پر جائز ہے اور کن کن مقامات پر غیبت کا کرنا واجب ہے, اور اس کے بعد آخری گفتگو جو ہماری غیبت کے موضوع پر ہوگی وہ یہ ہے کہ شریعت نے جب یہ مرد بتایا غیبت کا تو اس سے بچنے کا اور اس کے علاج کا کیا طریقہ شریعت کے ہم تک پہنچا تھا. اور وہ حضرات کی جو شاید اس سے نہ سکیں, اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے تو نہ صرف بلاغہ میں وہ خطبہ پڑھ لیں کہ جو امیر المومنین ہیں غیبت کی برائی کے سلسلے میں دیا. آپ ان گفتگو ختم ہو گئی, جو حضرات جانا چاہیں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں, جو سوال کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. جی مال کم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مال کو جمع نہ کرو. مال حاصل کرنا کچھ برا نہیں, لیکن مال کا جمع کرنا انسان کو برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. مال لو اور لے کر اللہ کا راستے میں تقسیم کرو, کوئی حد نہیں. اتنی حد ہے کہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کر سکو, آنے والی جو مشکلات تمہارے سامنے ہیں ان کے لیے کچھ مال کو جمع کر سکو, اس کے علاوہ باقی جو ہے اللہ کا راستے میں خیال کرو. نہیں, دور اندیش ہونا بہت بہتر ہے. حضرت سلمان فارسی کا یہ واقعہ بھی ہے, واقعہ نہیں بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی تنخواہ ملتی تھی سال بھر کا پیسہ جمع کرتے تھے, سال بھر کا قرضہ جمع کرتے تھے, اور ان پر اعتراض کیا گیا آپ تو پیغمبر کے اتنے قریب اور ایسے صحابی کے جن کو کوئی فکر نہیں, اس کے بعد آپ سال بھر کا جمع کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا تفصیلی جواب دیا. چھٹے امام پر بھی یہی اعتراض کیا گیا, انہوں نے بھی اس کا جواب دیا کہ دور اندیشی بدتر چیز نہیں ہے, بہتر چیز ہے, لیکن دور اندیشی اب تک دور اندیشی کی حد تک رہی. لیکن کیا گیا حالات کنجوسی کی اور ظلم کی وہ حد جو ہے وہ مناسب نہیں. یعنی مال کو جمع کرنا اپنی آنے والی ضروریات کے لیے, یہ واقع اسلام میں مستحسن ہے. اچھا اس کو سمجھا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کل ہر ایک کے سامنے ہاتھ کو پھیلانا پڑے.
ماحول کے مطابق
مال کو جمع کرنے کا سوال یہ پوچھا گیا کہ کتنا مال جمع کیا جائے اور ماحول کے مطابق. بہرحال یہ بات تو بالکل عام ہی ہے, ماحول کا لفظ صحیح ہے, یا کہیے کہ ہر ایک کا جو اسٹیٹس ہے اس کے اعتبار سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھ کو کیا کرنا ہے, کتنا مال میرے لیے ضروری ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کتنے ہی آپ دور اندیش ہوں, کتنا ہی مال آپ نے جمع کیا ہو, کوئی ایسا مستحق آ جائے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس کو اشد ضرور ہے, تو اپنی تمام تر دور اندیشی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یقیناً اس کی مدد آپ کریں. پر آپ حضرات اس مسئلے سے واقف نہیں, کیونکہ ابھی اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا, اور جب اللہ آپ کو مال دے گا تو آپ نے نظر نہیں آئیں گے اس کا مسئلہ سننے کے لیے. اس اعتبار سے یہ گفتگو جو ہے زیادہ وائرل کرنا بیکار ہے, لیکن اتنا مسئلہ ہے کہ ہر آدمی اتنا سمجھتا ہے کہ کتنا مال میرے لیے بہتر ہے اور کتنا مال میرے لیے بہتر ہے. ہاں, یہ سوال یہ آیا کہ یہ واجب ہے یہ کام یا واجب نہیں. واجب صرف اتنا ہے کہ جو آپ کے یہاں واجب حقوق ہوتے ہیں, زکات, قمص, رد مظالم, کفارات وغیرہ, حقوق الناس وغیرہ, ان کو نکال دیں, اتنا واجب ہے. اور اگر آپ نے اتنا نکال دیا تو اس کے بعد بہرحال آپ محفوظ ہو گئے, کوئی گناہ نہیں کیا, آپ جنت میں جائیں گے, پیغمبر اسلام سے کچھ درجے نیچے رہیں. یہ ہے اس کے لیے کہ اگر آپ ان کے برابر پہنچنا چاہیں. آپ کو کوئی سوال؟